الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات آج ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے. جو شب گزری ہے یہی وہ شب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. 27 رجب اگرچہ اس سال یہ معراج ہوئی ہے اس میں کچھ اختلاف بھی ہے لیکن جو بااعتماد روایات ہیں ان کے مطابق ہجرت سے ایک سال قبل یعنی یوں کہیے کہ 12 نبوی آغاز وحی کے بعد 13 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف تو 12واں سال تھا اجرائے وحی کا ایک سال قبل جب یہ سفر معراج پیش آیا. اس سفر کے دو حصے ہیں اور قرآن مجید نے ان کو دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا. ایک حصہ زمینی تھا جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں ہے ابتدائی آیات میں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور دوسرا حصہ آسمانی تھا مسجد اقصیٰ سے پھر وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہے ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا. پہلا حصہ زمینی جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس تک سرزمین عرب سے یہاں سے مکے کی زمین سے حجاز سے لے کر ارض فلسطین تک اور وہاں سے پھر ہوا ہے صعود عروج. ان کی تفصیلات زیادہ اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے اس کے حوالے سے کچھ اصولی بحثیں اور جو آج کا ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہے ایشو ہے اس پر جو رہنمائی قرآن سے ملتی ہے اور جو ہماری دینی تعلیمات ہیں اسلامی روایات ہیں ان کے حوالے سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ایک بات اصولاً سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تجربہ کرایا گیا اللہ تعالیٰ کی یہ مستقل سنت کا حصہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو خصوصی مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم کے ذکر میں سورہ انعام میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت، وہ جو غیبی حکومت اللہ کی، اس کے مشاہدات. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے. کل غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو وہی ایک ذات ہے. لیکن جزوی طور پر غیب کے پردے ہٹائے جاتے ہیں رسولوں اور نبیوں کے لیے، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، اور پھر اسی طور سے مشاہدات اور تجربات کرائے جاتے ہیں. تو جو تجربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں کرایا گیا، اگر یہ کہا جائے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو تجربات کرایا گیا یہ سفر معراج ان سب تجربات کی معراج تھا، تو غلط نہیں ہوگا. یہ کلائمیکس، اور جس طور سے پھر سدرۃ المنتہا تک گویا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح در روح ہم کلامی ایک انداز سے اس کا موقع ملا ہے. رویت ہوئی یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی اور سلف سے، صحابہ میں سے بھی بہت سو کی رائے ہے کہ مشاہدہ ذات باری تعالیٰ بھی ہوا. لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ایک عظیم تجربہ تھا، جس کا ذکر، آسمانی حصے کا ذکر سورہ نجم میں. سورہ بنی اسرائیل میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات، وہ رب، مراد ہے اللہ تعالی، جو لے گیا اپنے بندے کو، عبد کا لفظ غور کیجیے، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے رسول کو، اپنے بندے کو، بلکہ یہاں پر خاص طور پر عبد، نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، اس میں جو اپنائیت ہے اس کو وہی جان سکتے ہیں جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ معرفت سے حصہ عطا فرمایا ہو. تو وہ لے گیا، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو ہم اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں. انہو ہوا السمیع البصیر، وہ رب جو ہے وہ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے. مسجد حرام کا تعین تو بالکل ہے، بیت اللہ. اور مسجد اقصا، اصل میں اس کا جو لفظی ترجمہ ہوگا وہ مسجد کے جو دور واقع ہے، اقصا، جس کے لیے پھر بعد میں الفاظ آئیں گے، یعنی معین کر دیا. الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا. یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ یہ فلسطین، ارض فلسطین میں جو مسجد واقع ہے وہ بیت المقدس. چنانچہ جو احادیث میں پھر اس کی تفصیلی روایات ہیں وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ یہاں مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے. یہ سفر آپ کو کرایا گیا اور یہ اس کا زمینی حصہ ہے. وہاں سے پھر معراج شروع ہوا. جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہے، آپ کے علم میں ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، خطبات جمعہ میں ان کا بیان ہوتا رہتا ہے معراج کی تفصیلات. سورہ نجم میں جس انداز سے ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، اور دیکھا تھا اس نے انہیں ایک اور بار، دوسری مرتبہ. یہ مشاہدے کا ذکر جو ہو رہا ہے یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل کو دیکھنا ہے ان کی ملکی شکل میں. جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام وہی پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا حضرت جبرائیل کو، وہ نمائندے بنے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی ایک رسول کو منتخب فرماتا ہے، لوگوں میں سے بھی. فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول بشر کے پاس آتا ہے. اب اس رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات کا ثبوت یہ رسالت میں اور وحی میں اس کا ایک اہم معاملہ ہے کہ واقعی ملاقات ہوئی ہے، کوئی وہم تو نہیں تھا، جبرائیل خود تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا، اس لیے کہ بعض اوقات جبرائیل آتے تھے کسی صحابی کا بھیس بدل کر۔ حضرت دحیہ کلبی ایک خوش شکل صحابی تھے، بعض اوقات ان کی شکل میں آتے تھے، روایات موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو اصل ملکی شکل ہے جس میں ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، فرشتہ ہمارے لیے غیبی امور میں سے، ہم ان آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملکی شکل میں بھی ان سے ملاقات اور ان کا مشاہدہ کروایا گیا دو بار۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پہلی مرتبہ اس وقت ہوا تھا جب غار حرا میں وہی نازل ہوئی ہے، اور انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار سے نیچے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اور آپ اکیلے ہیں اس پہاڑ پر، حیرت بھی ہوئی، پھر اچانک جو نگاہ اٹھائی تو پورے افق پر وہی فرشتہ موجود تھا جو وہ پہلی وحی لے کر آیا تھا، اور اس انداز سے تھا کہ پورا افق اس سے بھر گیا تھا۔ چنانچہ اس کا ذکر ہے سورہ نجم کے آغاز میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى۔ ہمارے اس بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کس نے دی ہے؟ شدید القوا، وہ جو بڑی قوتوں والا ہے، فرشتوں میں بھی بہت اونچا مقام رکھتا ہے جبرائیل، ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، اور وہاں سے پھر ذکر ملتا ہے کہ افق اعلیٰ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اس کیفیت میں کہ وہاں بھی ہے، پورا افق بھی بھرا ہوا ہے، اور جیسے فوکس قریب ہو جاتا ہے، اور اتنے قریب آ گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، فاصلہ اتنا رہ گیا جیسے دو کمان، بلکہ اس سے بھی کم۔ ایک مشاہدہ وہ ہے، اور یہی سورہ نجم میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دیدار کیا تھا اس ملکی شکل میں جبرائیل کا، اِذْ يَخْشَ سِدْرَةَ مَا يَخْشَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، یہ جو دوسری دفعہ مشاہدہ ہوا ہے، رویت ہوئی ہے، وہ سفر معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تب جبرائیل اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے، اس سے پہلے بھی ساتھ تھے لیکن ملکی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دیکھا دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اذ یخشى سدرۃ ما یخشى، جب اس سدرۃ المنتہا کو، وہ جو آخری بیری کا درخت ہے، اب اس کی کیا شان ہے اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں، اسے ڈھانپے ہوا تھا، جو کچھ بھی ڈھانپے ہوئے تھا اس پر کیا تجلیات تھی ذات باری تعالیٰ کی، ان کا تو ادراک نہیں کر سکتے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان تجلیات کا مشاہدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان کے ساتھ کہ نہ تو نگاہ کج ہوئی اور نہ ہی حد ادب سے اس نے تجاوز کیا، یعنی ان مشاہدات کے حوالے سے نگاہیں خیرہ نہیں ہو گئیں کہ دیکھ ہی نہیں پائے، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رب کی عظیم آیات، چنانچہ آخری لفظ یہ ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نے دیکھی اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اور آیات۔ کیا تجلیات تھی جن کا مشاہدہ ہوا، الفاظ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن مشاہدہ اس شان سے ہوا کہ ما زاغ البصر، نگاہ کج بھی نہیں ہوئی، بھرپور مشاہدہ بھی ہوا، وما طغى، حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، یقیناً اس بندے نے، اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نعمتوں کا، آیات کا، نشانیوں کا، تجلیات کا مشاہدہ کیا. وارکیف یہ ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ، باقی روایات میں اس کی تفصیل ہے جو سیرت میں ملتی ہے. اب یہ واقعہ معراج کے حوالے سے، ایک تو عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اظہار، لیکن عظمت انسانی کا بھی سراغ اس سے ملتا ہے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ یہ جو آسمان ہیں یہ بھی انسان کی رسائی میں ہیں، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اپنے بندے، اپنے عبد کو وہ مشاہدات کرائے گئے ہیں، اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا. تو عظمت انسانی کا بھی ایک بہت بڑا نشان ہے یہ معراج. اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایک سوال بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدات کرایا عظیم، اور ساتوں آسمان کی سیر، اور سدرۃ المنتہا عرش کے قریب پہنچا دیا، اس سے پہلے اس میں کیا حکمت تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا؟ اس زمینی سفر کا اس میں سگنیفیکنس کیا ہے؟ ایک بہت اہم سوال. اور اصل میں اسی سوال میں کے حوالے سے آج کا جو ہاٹ ایشو ہے، ڈیبیٹ جس پر چل رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، جو معاملات ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ رخ اسی طرف کو ہے. کیا ارض فلسطین پر اصل حق یہودیوں کا ہے؟ یہ ایشوز ہیں نا، بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی کچھ آیات سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو وہ ارض فلسطین عطا کی گئی تھی. پوری حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر بڑی کلیدی حیثیت ہے اس واقعہ معراج کی، کہ یہ سفر جو حضور کو کروایا گیا آسمانوں پر لے جانے سے قبل، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اس کی حکمت کیا تھی؟ اور جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، آپ امام تھے اور تمام نبی اور رسول پیچھے تھے وہاں، اس کی سمبولک سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا تعین ہو جائے تو مسئلہ بڑی آسانی سے آگے صحیح رخ پر حل ہو سکتا. چنانچہ علماء اور مفسرین کا تقریبا اجماع ہے اس پر کہ یہ اصل میں اس بات کا اظہار تھا کہ اصل قبلہ اول وہ تو بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً، یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے یہ تعمیر ہوا تھا. اس کی ایک تعمیر تو حضرت ابراہیم نے کی ہے علیہ السلام، لیکن بعض روایات کے مطابق اصل میں حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا. اس کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا حضرت ابراہیم نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، جب بنیادوں سے اس عمارت کو اٹھا رہے تھے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، یہ سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں. لیکن بہر کیف حاصل یہ ہے کہ قبلہ اول اصل میں تو بیت اللہ ہے، اور اس کی تولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، مسلمانوں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا قبلہ ہے، جو بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ایک طویل عرصے تک، اور جو مدفن ہے بہت سے انبیاء اور رسولوں کا، الذی بارکنا حولہ، اس کی تولیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی. اس سفر کی اصل معنویت یہ ہے، سگنیفیکنس یہ. اور تمام انبیاء نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. آپ ہیں تمام انبیاء اور رسل کے بے تاج بادشاہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت تک صرف یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ پہلا بھی بیت اللہ جو قبلہ تھا وہ، بلکہ یہ انبیاء اور رسل کی تاریخ میں اگر کوئی اور قبلہ بھی رہا ہے وہ بھی اب مسلمانوں کے تحت آئے گا. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اور انہی کی تولیت میں رہے گا قیامت تک. یہ ہے اصل میں اس کی معنویت, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے, اور اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد بعثت ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر 3 مرتبہ ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ اس کا منطقی تقاضا تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے الہدا, اور دین حق دے کر, تاکہ اس رسول کو یا اس دین کو غالب کر دے پورے نظام زندگی پر, بلکہ زیادہ ترجمہ لوگوں نے کیا تمام ادیان پر. یہ غلبہ جو ہے تمام ادیان پر, یہ ہر اعتبار سے قرآن مجید مہیمن ہے سابقہ کتابوں کا, تورات, زبور, انجیل اللہ کی کتابیں تھیں, لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا کہیں. آج بھی تورات میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی زبور بھی شامل ہے جن لوگوں نے کبھی دیکھا ہو, ورگردانی کی ہو, یعنی سابقہ آسمانی کتابیں اب دی بائبل کے نام سے مل رہی ہیں اکٹھی ہو کر, اس میں تورات, زبور, انجیل تینوں شامل, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے. ان میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تورات اور اب ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. محرف شدہ نسخوں میں بھی کہیں اس بات کے آثار نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بنایا فیصلہ کن, انہ لقول فصل, سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا تحریف ہوئی ہے, اس کے لیے اگر تمہیں جائزہ لینا ہے تو اس کی کسوٹی یہ قرآن حکیم, اس پر پرکھو. جو چیز اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے وہ وہاں پر گویا کہ تحریف کر دی گئی, جو اس کے مطابق ہے وہ درست ہے. یہ غلبہ ہے, اور قیامت تک اب تمام ادیان اور ادیان کے ماننے والے اب تابع ہیں دین محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کا منظر یہ تھا کہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تولیت میں دے دیا گیا. اب بنی اسرائیل کے لیے کیا راستہ ہے اور ان کا کیا اس پر حق ہے, یہ بات جو ہے وہ میں ذرا آگے چل کر بیان کروں گا. اسی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. اب جہاں تک آج کی اصل ڈیبیٹ کا تعلق ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا دینی اعتبار سے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے اعتبار سے, اس میں کوئی ہمارے لیے رہنمائی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے بطور تمہید سب سے پہلے میں ذکر کروں گا بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں جو آیا ہے کس کس پہلو سے آیا اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی. دیکھیے ایک بات تسلیم کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جس امت کا سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے وہ بنی اسرائیل, اور جس رسول کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گفتگو تو کم ہے, لیکن اصل کتاب آپ ہی کی سیرت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کیا ہے؟ وہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے گفتگو براہ راست بے شمار جگہوں پر ہے, اس لیے اس کو تو الگ رکھ دیجیے. دیگر تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور بنی اسرائیل کے بارے میں ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں اس بات کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور اس فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت انہی کے ہاں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد طے کر دیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم امام الناس ہیں. اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں ہوگا. یہ بات قرآن مجید میں 2 جگہوں پر آئی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ 1400 سال جو اصل میں بنی اسرائیل کی تاریخ بحیثیت امت تاریخ بنتی ہے, اس پورے عرصے میں نبوت اور رسالت صرف اسی شاخ میں, حضرت ابراہیم کی وہ جو شاخ ہے نسل کی, صرف اس میں رہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شاخ کون سی ہے؟ بڑے بیٹے تو اسماعیل ہیں حضرت ابراہیم کے، لیکن حضرت اسماعیل کے بعد 2500 سال تک اس نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. نبی آخر الزمان تشریف لائے اس نسل میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبوت کہاں رہی؟ وہ جو دوسرے بیٹے اسحاق جن کا ذکر قرآن میں بہت ہے، ان سے جو نسل آگے چلی ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت اسحاق بھی خود نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے 12 بیٹوں سے آگے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں اور ان کے 12 بیٹے ہیں، ان سے یہ نسل چلی بنی اسرائیل جنہیں کہا گیا، اس لیے کہ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. یہ عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے، عربی میں کہیں گے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور اس کو جو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے کہ مسلسل حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس ایسے ہیں اس خاندان کی تاریخ میں کہ نبوت اور رسالت صرف ان کے ہاں تھی، اور اس شان کے ساتھ تھی کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے. 1400 سالوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. کتنی بڑی فضیلت! اور ایک نہیں 3 کتابیں ان میں دی گئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ انجیل تو دی گئی حضرت عیسیٰ کو، تو حضرت عیسیٰ کون ہے؟ حضرت بنی اسرائیل کے خاندان کی ہیں. حضرت مریم کون تھی؟ بنی اسرائیلی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قرآن نے معین کر دیا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اگر کوئی ان کا نسبی سلسلہ جڑتا ہے تو وہ انہی سے جڑتا ہے، بنی اسرائیل. تو انجیل بھی در حقیقت اسی شاخ کو ملی ہے، تورات، زبور اور انجیل، اور یہ بنی اسرائیل کی خاص فضیلت ہے جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کم سے کم 3 مقامات پر. اور ان کا مقام یہ تھا، یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اس امت کو دنیا میں جو مقام ہے، کم و بیش یہی مقام اس سے پہلے 2000 سال تک بنی اسرائیل کو حاصل تھا. اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت. لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اسی عرصے میں، اسی تاریخ میں بار بار ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں. جب انہوں نے شریعت سے بے وفائی کی، دین سے غداری کی، اللہ کی کتاب سے ناطہ توڑ لیا جیسے مسلمانوں نے توڑا ہوا، تو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے اور بہت بڑے بڑے کوڑے بھی برسے. اور جو 2 بہت بڑے کوڑے برسے انہی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے، ان آیات کے بعد کے جو میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں. اور دونوں مواقع پر یہ ہوا ہے کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چھن گیا. نہ صرف چھن گیا بلکہ اس کو مسمار کر دیا دشمنوں نے، اور مسمار ہی نہیں کیا بلکہ بنیادیں تک کھود ڈالی. یہ سلوک ہوا بیت المقدس کے ساتھ 2 مرتبہ. اور اصل میں یہ عذاب کس پر تھا؟ قرآن کہتا ہے یہ عذاب تھا بنی اسرائیل پر. اسی لیے چند جمعوں پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آج قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں دشمنان دین، تو یہ ذلت اور رسوائی قرآن کی نہیں ہے، اس امت کی، مسلمانوں کی. اور ثبوت میں نے یہی بات پیش کی تھی کہ بنی اسرائیل کی پیٹھ پر عذاب کا کوڑا برسا اور ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کیا گیا. اس کے سمبل کے طور پر مسجد اقصا منہدم ہوئی، اس کی بنیادیں تک کھوڑ ڈالی. لیکن یہ حرمتی اصل میں مسجد اقصا کی نہیں تھی، یہ بے حرمتی اصل میں ان کی تھی، جنہوں نے دین کو چھوڑا، اس امت کی ذلت اور رسوائی اس امت کی تھا. تو بار کیف اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی واضح کر دیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور تیرے رب نے یہ بات اعلان کر دیا اس بات کا کہ قیامت تک وہ ان پر وقفے وقفے سے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا جنہیں کہا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، وہ فضیلت میں نے تمہیں عطا کی تھی، تمہارے اندر ہی نبی اور رسول آئیں، علم تمہیں عطا ہوا جو اصل علم، اور جنہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زبان میں ہم کہیں گے تو وہ سب کے سب سید زادے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد، ایک ہی نسل. اس امت میں تو بے شمار نسلیں ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس میں امیین بھی ہیں غیر امیین بھی ہیں، سب ہیں، تمام اقوام ہیں، وہ ایک نسل، سب کے سب سید زادے کہیں، لیکن عذاب کے کوڑے برسے تو سخت ترین برسے، اور قیامت تک کے لیے پھر فیصلہ کر لیا جب باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے کہ وقفے وقفے سے میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو سخت ترین سزا ان کو دیں گے، بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، جس کی تازہ ترین مثال ہٹلر کی. یہ تو امت کا بحیثیت مجموعی حال تھا، افراد کے بارے میں بھی قرآن جا بجا کہتا ہے، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں ہیں ایسے بھی کہ جو واقعی صاحب ایمان ہیں، اللہ والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثریت فاسقوں نافرمانوں پر مشتمل. خاص طور پر یہ الفاظ جس وقت نازل ہوئے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت کے یہودیوں کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے اندر کوئی اصلاح انہوں نے نہیں کی، اور بعد کے اس لیے یہی الفاظ اب تک ان پر منطبق ہوں گے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اکثریت فاسقوں پر مشتمل. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کا انداز کہ اگر خیر کا کوئی پہلو بھی ہے کسی میں تو اس کو بھی اجاگر کیا جائے، شر اگر غالب ہے تو اس کو بھی نمایاں کر دیا جائے. لَيْسُوا سَوَاءً، یہ سب برابر نہیں ہے. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، ایسے لوگ ان میں موجود ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صحیح رستے پر قائم ہونے والے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے بچھنے اور جھکنے والے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ بہت کم آٹے میں نمک کے برابر. چنانچہ اس کا ظہور ہو گیا تھا کہ تین قبائل جو آباد تھے مدینہ میں، یہود کے بڑے بڑے قبائل تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان تک گویا کہ دعوت پہنچائی ہے. عہد نبوی میں وہ تین قبائل موجود تھے، لیکن ایمان لانے کی توفیق گنتی کے چند افراد کو ہوئی ان سے، اور ان میں بھی ایک ہی نمایاں نام ہے، عبداللہ ابن سلام، جو عالم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں. تو افراد کا معاملہ ان کا یہ رہا ہے، یہ حقیقت ہے بنی اسرائیل کی. مسلمانوں کی ان کے بارے میں جو توقعات تھیں وہ بڑی فطری تھیں. مسلمان یہ سمجھتے تھے، خاص طور پر جب تک مکہ میں تھے، اور مکہ میں تو یہودی اور نصارہ موجود نہیں ہیں، یہودی اگر تھے تو مدینہ میں تھے، مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ مشرکوں کو تو بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے کہ یہ شرک کے اندر ملوث ہیں، یہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو اس معنی میں نہیں مانتے، یہ رسولوں کو نہیں مانتے. لیکن جو اہل کتاب بنی اسرائیل آباد ہیں مدینہ میں، وہ تو لپک کر اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ وہ پہلے سے توحید کے ماننے والے ہیں، وہ رسولوں کو ماننے والے ہیں، جن رسولوں کو مانتے ہیں انہی کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو وحی اتر رہی ہے اس میں انہی کا تذکرہ ہے، آخرت کو وہ مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، وہ تو لپک کر قبول کریں گے. یہ تھا، یہ توقع تھی مسلمانوں کو اہل کتاب کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی بڑی تمع اور خواہش رکھتے ہو کہ یہ بھی ایمان لے آئیں تم پر، یعنی تمہارے ساتھ، جیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یہ بھی ایمان لے آئیں. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. یہ تو ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے، مانتے تو ہیں ٹھیک ہے آخرت کو بھی اور رسول کو بھی اور اللہ کو بھی، جس کتاب پر ایمان ہے اس کتاب کے اندر بھی یہ تحریف کرتے ہیں جان بوجھ کر، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اندر تحریف معنی بھی کرتے ہیں صرف دنیا کے لالچ میں. یہ تو مفاد پرست لوگ ہیں، یہ تو تعصبات کا شکار ہیں. اور پھر قرآن نے واضح کر دیا کہ اصل مسئلہ تمہارے ساتھ ان کا اب یہ بھی ہے کہ انہیں حسد ہے تم سے اے مسلمانوں، اور تکبر ان کے اندر پہلے سے تھا کہ وی آر چوزن پیپل، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں. اگر 1400 سال مسلسل نبوت اور رسالت ہمارے ہی نسل میں رہی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی ہمارے اندر کوئی خاص خوبی ہے، امتیازی معاملہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا نا ہم پر، ہم باقی لوگوں سے برتر ہیں. چوزن پیپل، وہ اب تک ان کا تصور ہے. تو یہ تکبر پہلے سے تھا، اور حسد یوں بن گیا کہ تم سے پہلے وہ مقام انہیں حاصل تھا جو اب اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں اس مقام بلند سے معزول کر کے تمہیں وہ منصب عطا کر دیا. چنانچہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا بالکل وہی رشتہ ہے معنوی اعتبار سے جو آدم اور ابلیس کا. سورہ بقرہ میں اگر آپ ترتیب دیکھیں گے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے، اور مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. 4th رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے، تمہید کے طور پر قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے. اور بات سمجھ میں آتی ہے، ابلیس کو بھی ایک تو تکبر تھا، انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، آگ زیادہ لطیف ہے برتر ہے مٹی کے مقابلے میں، مٹی تو کثیف ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، نمبر ایک تکبر، اور دوسرے حسد کہ اس آدم کی وجہ سے اور اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اب میں اس سے انتقام لوں گا. تو سمجھ لو یہی انتقامی جذبات ہیں یہود کے دل میں تمہارے حوالے سے. اب آپ یہ بھی دیکھیے اس کے اندر مشابہت، کہ ابلیس بھی کوئی جاہل نہیں تھا، وہ اللہ کا ماننے والا اور انسانوں کے مقابلے میں غیب کی زیادہ خبریں رکھنے والے ہیں جنات، اور وہ تو اپنے جو بھی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری اور علم اور ریاضت کی بدولت فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہاں تک اس کی رسائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پٹڑی سے اترا تو کیا بنا. اسی طرح یہ بنی اسرائیل سب کچھ جانتے ہیں، توحید کا یہ قائل ہے، رسالت کو یہ مانتے ہیں، آخرت کو یہ مانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. کس معنی میں پہچانتے ہیں؟ کہ ہاں یہی وہ آخری نبی ہیں، آخری نبی اور آخری رسول، جن کی پیشینگوئیاں ہماری کتابوں میں ہیں اور جن کا ہم انتظار کر رہے تھے شدت کے ساتھ، ہیں تو وہی، لیکن مان نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو پہلے برتر تھے، اب ہم برتری مان لیں بنو اسماعیل کی، یہ کیسے ممکن. انہیں پوری توقع یہ تھی کہ جیسے سابقہ تاریخ میں 1400 برس، بلکہ 2000 برس کہنا چاہیے، 1400 برس تک تو نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ان میں، پھر نبوت کا معاملہ رک گیا حضرت عیسیٰ پر آ کر، لیکن کہیں بھی اور اس عرصے میں نبی اور رسول کہیں اور نہیں آیا ان 600 برسوں میں بھی. تو گویا وہ کہہ سکتے تھے کہ پچھلے 2000 برس تک اگر نبوت اور رسالت کہیں آئی تو وہ ہماری نسل میں آئی. لہذا انہیں توقع یہ تھی کہ آخری نبی جس کی پیشین گوئی ہیں وہ بھی ہوگا یقینی طور پر ہماری ہی نسل میں سے. یہاں سے جو ہے معاملہ ان کا وہ ہوا اور بالکل وہ ابلیس اور آدم کی جو ایکویشن ہے ایگزیکٹلی وہ صادق آ رہی ہے. اس امت اور صادقہ امت کا معاملہ, مسلمان اور یہود, وہی نسبت ہے, وہی معاملہ ہے. حسد اور تکبر ان کا مرض تھا, وہی ابلیس کا ہے. چنانچہ قرآن نے صاف کہہ دیا, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان, تم مسلمان دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو. تم تو سمجھتے ہو کہ لپک کر ایمان لائیں گے, یہ تمہارے بدترین دشمن. والذین اشرکوا, اور اس کے بعد جو بھی مشرک ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. اس وقت نصارہ کے معاملے کو تھوڑا سا الگ بھی رکھا قرآن نے. اس وقت کے نصارہ کا معاملہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کا نرم گوشہ رکھتے تھے, اور تاریخ کا ایک بڑا حصہ وہ گزرا ہے جس میں یہود اور نصارہ کے درمیان انتہائی سخت مخالفت اور شدید جنگیں رہی ہیں اور مقابلہ رہا, عداوت اور بغض. لیکن اس کے باوجود فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان, یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا. سورہ مائدہ, بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. حالانکہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے, لیکن ایک معاملے میں وہ ایک ہو جاتے تھے. اسلام دشمنی میں یہود و نصارہ ایک ہو جاتے تھے, گٹھ جوڑ تھا. اور اصل میں یہ پیشین گوئی تھی کہ اس وقت تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں بڑی دشمنی ہے, اصل میں ایک ہیں اور ایک وقت میں بالکل ایک ہو جائیں گے. چنانچہ یہ آیت جو سورہ مائدہ کی ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اہل ایمان ہرگز دوست مت بنانا, ولی نہ بنانا, ان پر اعتماد نہ کرنا, انہیں اپنا رازدان نہ بنانا, ان لوگوں کو جو یہودی ہیں نصارہ ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے, یہ آپس میں بہت گندے ہوئے ہیں, گتھے ہوئے ہیں. بعضهم اولیاء بعض, تو یہ اصل میں ہدایت مسلمانوں کے لیے اس وقت کے حالات کے لیے ہے. جب یہ واقعی یک جان دو قالب ہو جائیں گے اس وقت تو ہرگز ہرگز دوست مت بنانا. یہ ہے قرآن کی رہنمائی بنی اسرائیل کے حوالے سے, اور بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں جس اس انداز سے آیا ہے میں نے اس کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا. چنانچہ اسلامی تاریخ میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کردار بہت ہی سازشی رہا. مدینہ میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست اور فہم عطا فرمایا تھا اور جو بصیرت خصوصی عطا فرمائی تھی, بما اراک اللہ, آپ نے مدینہ تشریف لاتے ہی یہود کے تینوں قبائل کو جکڑ لیا میثاق مدینہ کی شکل میں, پابند کر دیا. معلوم تھا کہ یہ سازشی ذہن ہے. اب وہ ظاہراً تو مخالفت نہیں کر سکتے تھے اور بہت سے معاہدوں کی وجہ سے بہت سے کاموں سے رک پابند ہو گئے, لیکن اندر ہی اندر انہوں نے سازشوں کا جال جو ہے وہ بچھائے رکھا ہے, پھیلائے رکھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جیسے ان کی کوئی سازش بے نقاب ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو نکال دیتے تھے. بنو قینقاع نکالے گئے, بنو نذیر نکالے گئے, آخر میں بنو قریظہ رہ گئے تھے جو سن 5 ہجری میں پھر ان کے خلاف اقدام ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد. اس لیے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کل عرب کی طاقتیں چڑھ کر آ گئی تھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے, یہودی جو ہیں وہ پابند تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے کی روشنی میں کہ وہ دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ جب بھی مدینے پر حملہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے دشمنوں کا. لیکن اندر سے تو دشمنی تھی, چنانچہ اس موقع پر پھر بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی اور گٹھ جوڑ کر لیا انہوں نے مشرکین کے ساتھ, اور مارے آستین بن کر اندر سے انہوں نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, کوشش کی جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا. اور پھر اس تیسرے قبیلے کے خلاف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور یہ سخت ترین ایکشن تھا. بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا, انہیں کہا گیا تھا اپنا سامان بھی لے جاؤ, اور وہ گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. بنو نذیر کو نکالا گیا لیکن انہیں جو ہے وہ سارا سامان وہ نہیں لے جا سکے, باہر کے ان کے خلاف بھی اس طرح کا اقدام نہیں ہوا جیسے کہ بنو قریظہ کے خلاف. تو ان کی بدعہدی اتنی واضح اور نمایاں تھی اور ایسے وقت پر تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی تھی. چنانچہ ان کے جو بھی لڑنے کے قابل مرد تھے ان سب کو قتل کیا گیا, اور ان کا مال جو ہے مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم ہوا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن بار کیف ایک بات ثابت ہے کہ پہلے دن سے مسلمانوں کے اور حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم وہ سازشیں کرتے رہے, اور جہاں موقع ملا انہوں نے ڈنگ مارا. اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں جو سازشیں ہیں اس کا جو کلائمیکس تھا وہ عبداللہ ابن سبا کی سازش کی شکل میں سامنے آیا, اور مسلمانوں کی تاریخ کا وہ ایک بہت تاریخ اور سنگین باب ہے. جب اس سازشوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں جو ہیں وہ لڑے ہیں, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اور وہ جو کیفیت تھی کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, یہ اسلام جو غالب ہو رہا تھا پورے پورے عرض پر بڑی تیزی کے ساتھ, وہ جو ہے سیلاب اسلام کا وہ رک گیا اور یہودی سازش جو ہے کامیاب رہی. اور اس کے بعد سے بھی پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. اور جب یہ عرض پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دن سے اگر سازشیں ہوئی ہیں تو یہود کی طرف سے ہوئی. امریکہ تو ان کا اعلی کار بنا, جب پہلا دستور بننے لگا تھا تو کہ ملک کی پٹری سے جو ہے جمہوریت کی پٹری سے جو ملک کی ٹرین کو اتارا ہے اور مارشل لا نافذ کروایا ہے امریکہ نے صدر ایوب کے ذریعے, یہ کیا تھا؟ وہ سازش تھی. اب تو بے نقاب ہو چکی ہے, ہمیں اندازہ نہیں تھا. ہم تو پاکستان بنا کر لگ گئے مفادات کے حصول کے لیے. اب موقع ملا ہے دنیا کمانے کا, دنیا میں آگے نکلنے کا, لیکن انہیں اندازہ تھا کہ ہمارے لیے اگر کوئی پریشانی کا موجب بن سکتا ہے, خطرے کا موجب بن سکتا ہے تو یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. چنانچہ جو پہلا اسرائیلی وزیر اعظم تھا بن گوریون, اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہماری اصل دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے سب سے خطرناک معاملہ پاکستان کا ہے. اور انہوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اس ملک کے اندر, جہاں ہماری اپنی نااہلی ہے, اپنی دین سے غداری ہے اور اپنے جرائم ہے جن کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بیرونی سازش بھی تھی جو ہمارے ساتھ ہمارے سر پر مسلط رہی. اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, اسرائیل کا قیام, اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے, یہ خود ایک بہت بڑی سازش. ارض فلسطین پر ان کا حق ہے یا نہیں ہے, یہ ایشو میں نے عرض کیا تھا, وقت اگرچہ بہت کم ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ بات آپ کے سامنے ہوگی کہ جب مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں, اور حضرت عمر نے وہ تاریخی سفر کیا تھا بیت المقدس کا جو بڑے سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے اسلامی تاریخ کا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, تو جو معاہدہ اس وقت ہوا تھا, اس لیے کہ اس وقت تسلط کس کا تھا؟ عیسائیوں کا یروشلم پر. سن 70 عیسوی کے بعد اسرائیلیوں کو, بنی اسرائیل کو یروشلم میں داخلے کی ممانعت تھی, پابندی تھی, اور وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے تھے, ڈائسپورا کا پیریڈ ہے. مسلمانوں نے جب قبضہ کیا ہے یروشلم پر, اور قبضہ کیسے ہوا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ ملک فتح وہ کرے گا, ایک درویش بادشاہ جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ فتح کر سکتا ہے, ورنہ ہم اس کے اندر جو ہے محصور ہو کر مقابلہ کرتے رہیں گے, اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. درویش بادشاہ کے بارے میں جب انہوں نے بتایا, اس کے اوصاف بیان کیے, تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عمر کا حلیہ اور نقشہ ہے جو بیان ہو رہا ہے, اسی لیے ان کو بلایا گیا. ان کو دیکھتے ہی چابیاں حوالے کر دی انہوں نے حضرت عمر کے, شہر کی چابی حاضر ہے, لیکن ایک شرط, یہودیوں کو اس شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے آپ. یہ تھا معاہدہ حضرت عمر کا اس وقت عیسائیوں کے ساتھ, اور اصل میں یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہودیوں کے خلاف. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, جس کا ظہوری شکل میں ہوا کہ ان پر ارض مقدس پھر ان کے لیے حرام کر دی گئی, اور وہ ساری دنیا میں جس طرح صحرائے تین میں انہوں نے 40 برس دشت نوردی کی تھی, ساری دنیا میں اب دشت نوردی کر رہے تھے, صحرا نوردی ہو رہی. اور بعد میں بھی خلافت 1924 تک خلافت رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا, جس جو بھی تھی ڈھیلی ڈھالی تھی خلافت, ترکوں کی خلافت. یہودیوں نے بہت کوشش کی, عبد الحمید آخری سلطان جو تھا, جب خلافت کی قبا چاک کی ہے ترک نادا نے اس سے پہلے, اسے بڑی بڑی رقوم کی پیشکش کی کہ تم ہمارے لیے یروشلم کے دروازے کھول دو, ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دو. اس نے ٹھوکر مار کے اڑا, ہرگز نہیں, ہم اس معاہدے کی روح سے پابند ہیں. یہ تو بعد میں سازش, اور بڑی گہری سازش, جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے اس خلافتی کے ادارے کو ختم کیا, چاک کر دی ترک نازدہ نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ, سب سے پہلا کام یہ کیا. اور اس کے بعد پھر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے برطانیہ کی مدد سے جو سپورٹ کر رہا تھا انہیں, وہاں پر آباد ہونے کا حق حاصل کیا انہوں نے یہودیوں نے. لیکن یہ کہ یہ زبردستی کا ایک, جسے کہیں گے ہم, قبضہ غاصبانہ تھا. چنانچہ قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ illegal چائلڈ آف ویسٹ ہے, یہ اسرائیل, یہ ناجائز بچہ ہے, ان کا حق نہیں ہے یہاں پر. اقبال نے بھی اسی انداز سے یہ بات کہی تھی, ارض فلسطین پہ اگر یہودی کا حق ہے جو الفاظ ہیں, تو پھر اسپین پر اہل عرب کا حق کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ 800 سال تو انہوں نے بھی حکومت وہاں کی, ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض فلسطین عطا کی تھی, اور پھر دین سے بے وفائی کی پاداش نے ان سے چھین لی اور مسلمانوں کو اس کی تولیت دے دی ہے. ورنہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو فلسطین سے نہیں ہے, آپ تو عراق سے تھے, تو حقیقت کے اعتبار سے ان کا حق نہیں تھا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات سے معلوم ہوتا ہے, پہلے رکوع کی آخری آیات سے, اب صرف ایک شکل میں ان کا حق بنتا ہے, وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, اس قرآن پر ایمان لائیں. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, جن کی زبان سے ادا ہو رہا ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں, یہ وحی ہے مجھ پر نازل ہوئی, یہ قرآن ہے. تو قرآن پر ایمان کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. یہ اگر کر لیں تو مسلمان ہیں, مسلمانوں کی طرح انہیں بھی حق ہے, وہ آ کر آباد ہو جائیں, کسی کو کیا اعتراض. اور ویسے بھی ان کا اللہ سے عہد تھا, اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے عہد لیا تھا, تمام بنی اسرائیل کے رسولوں سے اور نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی رسول بعد میں آئے اور وہ تورات کی تصدیق کرتا ہوا آئے, تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس پر تم سب ایمان لاؤ گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی تصدیق نہیں کی؟ کیا قرآن نے تورات کی تصدیق نہیں کی؟ تو یہ تو بدہدی انہوں نے کی ہے, اس کی سزا انہیں ملی. اور اب جس طریقے سے انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے, وہ غاصبانہ ہے, وہ ناجائز ہے, اس کا کوئی حق نہیں تھا, سازش کے طور پر کیا ہے, اور دیگر ابلیسی قوتوں کی مدد سے کیا ہے. لہذا اس طرف سوچنا بھی ہماری دینی تعلیمات کے خلاف, یہ ان کے اس ناجائز حق کو تسلیم کرنے والی بات ہے, یہ بے انصافی کو تسلیم کرنے والی بات ہے, یہ ظلم زیادتی اور دھونس کو تسلیم کرنے والی بات ہے. اور پھر جو رول قرآن نے یہود کا بتا دیا اس کے حوالے سے, اس ساری قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے کہ جو ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے. ہاں, اگر یہ وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی اسی طرح ہے, جیسے کہ آج چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہمارے دباؤ پہ یہ نہیں ہو رہا. اب اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو سمجھ جائیے, سمجھدار ہیں ماشاءاللہ آپ سب. دباؤ تو بے پناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس دباؤ کے تحت آپ اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. اس دباؤ کے تحت اگر صرف یہ ٹال مٹول کے طریقے ہیں کہ ہاں چلو کچھ مذاکرات کرتے وقت آلیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم جس جرم میں ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں وہ پورے قوم کی جرائم کی سزا ہے جو اس وقت ہمیں مل رہی. 57 سال جو اپنے اسلام سے بے وفائی اور غداری کی ہے اس کی سزا مل رہی ہے آج. تو اس کی سزا کے طور پر اگر یہ ہو رہا ہے اور کچھ گفتگو کے ذریعے وقت کو ٹالنے کی کوشش ہے تو بات اور ہے, لیکن اگر واقعی ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو یہ ہر اعتبار سے ظلم ہے, اور ہرگز حق انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے اس حکومت کو کہ یکطرفہ طور پر اور مسلمانوں کے جذبات اور اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے, ہرگز حق حاصل نہیں. یہ ہے صورتحال. اور جو تعلق ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ عین رجب کی 27 تاریخ آج ہے جبکہ یہ بات ہو رہی ہے, اور مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی تھی 27ویں شب میں رجب کی, اس میں پہلا پڑاؤ ہی آپ کا مسجد اقصیٰ تھا, وہی آج کا اصل موضوع تھی, اور اسی کے حوالے سے ہمیں آج قرآنی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت. اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.